وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
اور کسی مؤمن کو دوسرے مؤمن کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن کی آزادگی ہے اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقے کے معاف کر دیں، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مؤمن غلام کی گردن آزاد کرانی لازم ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کی آزادگی، بس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مؤمن کو قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قتل خطا کی دیت اور قتل عمد کی وعید کا بیان۔ ارشاد ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کسی حال میں اپنے مسلمان بھائی کا خون لاحق کرے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہو خون بہانا حلال نہیں، مگر 3 حالتوں میں۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرے شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرے دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، جماعت سے فرقت کرنے والا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جب ان 3 کاموں میں سے کوئی کام کسی سے واقع ہو جائے تو رعایا میں سے کسی کو اس کے قتل کا اختیار نہیں، امام یا نائب امام کا یہ منصب ہے۔ اس کے بعد استثناء منقطع ہے۔ عرب شاعروں کے کلام میں بھی اس قسم کے استثناء بہت سے ملتے ہیں۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک قول تو یہ مروی ہے کہ عیاش ابن ابی ربیعہ جو ابو جہل کا ماں کی طرف سے بھائی تھا، جس کی ماں کا نام اسما بنتی مخرمہ تھا، اس کے بارے میں اتری ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا تھا جیسے وہ اسلام لانے کی وجہ سے سزائیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی جان لے لی۔ ان کا نام حارث ابن یزید غامدی تھا۔ عیاش رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خارہ رہ گیا اور انہوں نے ٹھان لی کہ موقع پا کر اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد قاتل کو بھی اسلام کی ہدایت دی، وہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت بھی کر لی، لیکن عیاش رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہ تھا۔ فتح مکہ والے دن یہ ان کی نظر پڑ گئے، یہ جان کر یہ اب تک کفر پر ہیں ان پر اچانک حملہ کر دیا اور قتل کر دیا، اس پر یہ آیت اتری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے ایک شخص کافر پر حملہ کیا، تلوار تانی ہی تھی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن ان کی تلوار چل گئی اور اسے قتل کر ڈالا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان ہوا تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اپنا ہی عذر بیان کیا، اس نے صرف جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر فرمانے لگے کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے لیکن وہاں نام دوسرے صحابی کا ہے۔ پھر قتل خطا کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں واجب ہیں، ایک تو غلام آزاد کرنا، دوسرے دیت دینا۔ اس غلام کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ ایماندار ہو، کافر کو آزاد کرنا کافی نہ ہوگا، چھوٹا نابالغ بچہ بھی کافی نہ ہوگا، جب تک کہ وہ اپنے ارادے سے ایمان کا قصد کرنے والا اور اتنی عمر کا نہ ہو۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار قول یہ ہے کہ اگر اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مسلمان ہونا شرط ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی قید نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری سیاہ فام باندی کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر یہ مسلمان ہو تو میں اسے آزاد کر دوں۔ رسول اللہ نے اس باندی سے پوچھا، کیا تم گواہی دیتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں؟ اس باندی نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا اس بات کی بھی گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بھی تو قائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو۔ اس کی اسناد صحیح ہے اور صحابی کون تھے اس کا مخفی رہنا سند میں مضر نہیں۔ یہ روایت حدیث کی اور بہت سی کتابوں میں اس طرح بھی ہے کہ رسول اللہ نے اس باندی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمانوں میں، یعنی اوپر کی طرف۔ دریافت کیا، میں کون ہوں؟ جواب دیا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ ایماندار ہے۔ پس ایک تو گردن آزاد کرنا واجب ہے، دوسرے خون بہا دینا جو مقتول کے گھر والوں کو سونپ دیا جائے گا، یہ عوض ہے ان کے مقتول کا۔ یہ دیت 100 اونٹ ہے، 5 قسموں کے، 20 تو دوسری سال کی عمر کی اونٹنیاں اور 20 اسی عمر کے اونٹ اور 20 تیسرے سال میں لگی ہوئی اونٹنیاں اور 20 پانچویں سال میں لگی ہوئی اور 20 چوتھے سال میں لگی ہوئی۔ یہی فیصلہ قتل خطا کے خون بہا کر رسول اللہ نے کیا ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ حدیث بروایت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے موقوف بھی مروی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دیت 4/4 میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ خون بہا قاتل کے عاقلہ اور اس کے عصبہ یعنی وارثوں کے بعد کے قریبی رشتہ داروں پر ہے، اس کے اپنے مال پر نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں اس امر میں کسی کو مخالف نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے دیت کا فیصلہ انہی لوگوں پر کیا ہے، اور یہ حدیث خاصہ میں کثرت سے ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ جن احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ بہت سی ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حذیل قبیلے کی دو عورتیں آپس میں لڑیں، ایک نے دوسری کو ایک پتھر مارا، وہ حاملہ تھی، بچہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ بھی مر گئی۔ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کے عوض تو ایک جان یعنی لونڈی یا غلام اور عورت مقتولہ یعنی قتل ہو جانے والی عورت کے بدلے دیت، اور وہ دیت قاتلہ یعنی قتل کرنے والی عورت کے حقیقی وارثوں کے رشتہ داروں کے ذمے ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی کی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قتل عمد خطا سے ہو وہ بھی حکم میں خطائے محض کے ہے، یعنی دیت کے اعتبار سے۔ ہاں، اس میں تقسیم ثلث پر ہوگی، 3 حصے ہوں گے، کیونکہ اس میں شباہت عمد یعنی بالقصد بھی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ بنو خزیمہ کی جنگ کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے ایک لشکر پر سردار بنا کر بھیجا۔ انہوں نے جا کر انہیں دعوت اسلام دی، انہوں نے دعوت تو قبول کر لی لیکن بوجہ ناداستگی بجائے اسلمنا یعنی ہم مسلمان ہونے کے صبانا کہا، یعنی ہم بے دین ہوئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب رسول اللہ کوئی خبر پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے اللہ، خالد کے اس فعل سے میں اپنی بیزاری اور براعت آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں بھیجا کہ جاؤ ان کے مقتولوں کی دیت چکاؤ، اور جو ان کا مالی نقصان ہوا ہو اسے بھی کوڑی کوڑی چکا آؤ۔ اسے ثابت ہوا کہ امام یا نائب امام کی خطا کا بوجھ بیت المال پر ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، خون بہا جو واجب ہے، اگر اولیاء مقتول از خود اس سے دستبرداری کریں تو انہیں اختیار ہے، وہ بطور صدقے کے اسے معاف کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مقتول مسلمان ہو لیکن اس کے اولیاء حربی کافر ہوں یعنی جنگ و جدال کرنے والے کفار، تو قاتل پر دیت نہیں، قاتل پر اس صورت میں صرف آزادگی گردن ہے۔ اور اگر اس کے ولی وارث اس قوم میں سے ہوں جن سے تمہاری صلح اور عہد و پیما ہے تو دیت دینی پڑے گی۔ اگر مقتول مؤمن تھا تو تکامل خون بہا، اور اگر مقتول کافر تھا تو بعض کے نزدیک تو پوری دیت ہے، بعض کے نزدیک آدھی، بعض کے نزدیک تہائی، تفصیل کتب احکام میں ملاحظہ ہو۔ اور قاتل پر مؤمن بردے کو آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ اگر کسی کو اس کی طاقت بوجہ مفلسی کے نہ ہو تو اس کے ذمے 2 مہینے کے روزے ہیں جو لگاتار پے در پے رکھنے ہوں گے۔ اگر کسی شرعی عذر مثلا بیماری یا حیض یا نفاس کے بغیر کوئی روزہ بیچ میں سے چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے روزے شروع کرنے پڑیں گے۔ سفر کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بھی شرعی عذر ہے، دوسرے یہ کہ عذر نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، قتل خطا کی توبہ کی یہ صورت ہے کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو روزے رکھ لے، اور جسے روزوں کی بھی طاقت نہ ہو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا نہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھلا دے، جیسے کہ ظہار کے کفارے میں ہے، وہاں صاف بیان فرما دیا، یہاں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ یہ ڈرانے اور خوف دلانے کا مقام ہے۔ آسانی کی صورت اگر بیان کر دی جاتی تو ہیبت و عظمت اتنی باقی نہ رہتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روزے کے نیچے کچھ نہیں، اگر ہوتا تو بیان کے ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا، حاجت کے وقت سے بیان کو مؤخر کرنا ٹھیک نہیں۔ بظاہر قول ثانی ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اس کی تفسیر کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی توبہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس سلسلے میں موقف۔ قتل خطا یعنی خطا سے قتل ہونے والے عمل کے بعد اب قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کی سخت برائی اور نہایت تاکید والی ڈراونی وعید فرمائی جا رہی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی مسلمان بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرا کر انہیں پکارتے اور نہ وہ کسی شخص کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوئے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے شرک کا اور قتل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور بھی اس مضمون کی آیتیں بہت سی ہیں اور حدیثیں بھی اس باب میں بہت سی وارد ہوئی ہیں۔ مسلم و بخاری میں ہے، سب سے پہلے خون کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، یعنی دنیا میں جن لوگوں نے قتل ناحق کیا ہوگا ان کا اور مقتول کا فیصلہ ہوگا۔ سورہ نبی داؤد میں ہے، ایماندار نیکیوں اور بھلائیوں میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ خون ناحق نہ کرے، اگر ایسا کر لیا تو تباہ ہو جاتا ہے۔ سنن ترمذی اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ ساری دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل سے کم درجے کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا تو قول ہے کہ جس نے مؤمن کو قصدن یعنی جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی توبہ قبول ہی نہیں۔ اہل کوفہ جب اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو ابن جبیر رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آ کر دریافت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ آخری آیت ہے جسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا، یہ روایت بخاری کی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت والذین لا یدعون، جس میں توبہ کا ذکر ہے، وہ اہل شرک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن جبکہ کسی شخص نے اسلام کی حالت میں کسی مسلمان کو غیر شرعی وجہ سے قتل کیا، اس کی سزا جہنم ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ سے جب یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہوا تو فرمانے لگے، مگر جو نادم ہو تو اس کے لیے توبہ ہے۔ سالم ابن ابی الجعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما جب نابینا ہو گئے تھے، ایک مرتبہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک شخص آیا اور آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے کسی مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اگر وہ توبہ کرے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر جم جائے تو؟ فرمانے لگے، اس کی ماں اسے روئے، اسے توبہ اور ہدایت کہاں؟ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس کی ماں اسے روئے جس نے مؤمن کو جان بوجھ کر مار ڈالا ہے، وہ قیامت کے دن اسے دائیں یا بائیں ہاتھ سے تھامے ہوئے رحمان کے عرش کے سامنے آئے گا، اس کی رگوں میں خون اچھل رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اسے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اتری. اور روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی اترے گی. یہ روایت امام طبری کی تفسیر میں ہے, نیز مسند احمد اور نسائی وغیرہ میں بھی ہے. زید ابن ثابت, ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ابو سلمہ ابن عبد الرحمن, عبید ابن عمیر, قتادہ اور ضحاک رحمہم اللہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خیال کے ساتھ ہیں. ابن مردویہ میں ہے کہ مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے گا, دوسرے ہاتھ سے اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوگا اور کہے گا, اے میرے رب, اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. قاتل کہے گا, پروردگار, اس لیے کہ آپ کی عزت ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, پس یہ میری راہ میں ہے. دوسرا مقتول بھی اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور یہی کہے گا. قاتل جواباً کہے گا, اس لیے کہ فلاں کی عزت ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اس کا گناہ وہ لے کر لوٹا. پھر اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا, جس گڑھے میں 70 سال تک تو نیچے ہی جلا جائے گا. مسند احمد میں ہے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیں, لیکن ایک تو وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا, دوسرا وہ جو کسی مؤمن کا قصدن یعنی جان بوجھ کر قاتل بنا. ابن مردویہ میں بھی ایسی یہ حدیث ہے اور وہ بالکل غریب ہے. محفوظ وہ حدیث ہے جو بحوالہ سند بیان ہوئی. حمید رحمہ اللہ کہتے ہیں, میرے پاس ابو العالیہ رحمہ اللہ آئے. میرے ایک دوست بھی اس وقت میرے پاس تھے. ہم سے کہنے لگے, تم دونوں مجھ سے کم عمر اور زیادہ حفظ والے ہو, آؤ میرے ساتھ بشر بن عاصم کے پاس چلو. جب وہاں پہنچے تو بشر رحمہ اللہ سے فرمایا, انہیں بھی وہ حدیث سنا دیجئے. انہوں نے سنانی شروع کی کہ عتبہ ابن مالک لیثی رضی اللہ عنہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا. اس نے ایک قوم پر چھاپا مارا, وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. ان کے ساتھ ایک شخص بھاگا جا رہا تھا, اس کے پیچھے ایک لشکری بھاگا. جب اس کے قریب ننگی تلوار لیے ہوئے پہنچ گیا تو اس نے کہا, میں تو مسلمان ہوں. اس نے کچھ خیال نہ کیا, تلوار چلا دی. اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور سخت سست کہا. یہ خبر اس شخص کو بھی پہنچی. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اس قاتل نے کہا, اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم, اس نے تو یہ بات محض قتل سے بچنے کے لیے کہی تھی. رسول اللہ نے اس کی طرف سے نگاہ پھیر لی اور خطبہ سناتے رہے. اس نے دوبارہ کہا, رسول اللہ نے پھر منہ موڑ لیا. اس سے صبر نہ ہو سکا, تیسری بار کہا تو رسول اللہ نے اس کی طرف توجہ کی اور ناراضگی آپ کے چہرے سے ٹپک رہی تھی. فرمانے لگے, قاتل مؤمن پر اللہ تعالی کا انکار ہے, 3 بار یہی فرمایا. یہ روایت نسائی میں بھی ہے. بس ایک مذہب تو یہ ہوا کہ قاتل مؤمن یعنی ایمان والے شخص کو قتل کر ڈالنے والے کی توبہ نہیں. دوسرا مذہب یہ ہے کہ توبہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. جمہور سلف و خلف کا یہی مذہب ہے کہ اگر اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, خشوع خضوع میں لگا رہا, نیک اعمال کرنے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور مقتول کو اپنے پاس سے عوض دے کر اسے راضی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا من تاب. یہ خبر ہے اور خبر میں نسخ کا احتمال ہی نہیں. اور اس آیت کو مشرکوں کے بارے میں اور اس آیت کو مؤمنوں کے بارے میں خاص کرنا یہ ظاہر کے خلاف ہے اور کسی صاف دلیل کا محتاج ہے, واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے, تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر گناہ کو شامل ہے, خواہ کفر و شرک ہو, خواہ شک و نفاق ہو, خواہ قتل و فسق ہو, کچھ ہی ہو. جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف مائل ہوں گے, جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ الآیہ, یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو تو نہیں بخشتے, اس کے سوا تمام گناہ جسے چاہیں بخش دیں. اللہ تعالیٰ کی اس کریمی کے صدقے چاہیے کہ اللہ نے اسی صورت میں اسی آیت سے پہلے بھی, جس کی تفسیر اب ہم کر رہے ہیں, اپنی عام بخشش کی آیت بیان فرمائی اور پھر اس آیت کے بعد ہی اسی طرح اپنی عام بخشش کا اعلان پھر کیا, تاکہ بندوں کو اللہ کی کامل مغفرت کی کامل امید بن جائے, واللہ اعلم. بخاری اور مسلم کی وہ حدیث بھی اس موقع پر یاد رکھنے کے قابل ہے, جس میں ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے 100 قتل کیے تھے, پھر ایک عالم سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تجھ میں اور تیری توبہ میں کون ہے جو حائل ہو؟ اور اسے کہتا ہے کہ تو اس بد مستی کو چھوڑ کر نیکوں کے شہر میں جا بس۔ چنانچہ ہجرت کرتا ہے اور راستے ہی میں فوت ہو جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پوری پوری کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہے، جبکہ بنی اسرائیل میں یہ ہے تو اس امت مرحومہ میں قاتل کی توبہ کے دروازے بند کیوں ہوئے؟ ان پر تو ہم سے بہت زیادہ پابندیاں تھیں، جن سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کر دیا، اور رحمت للعالمین جیسے تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر وہ دین ہمیں دیا جو آسانیوں اور راحتوں والا، سیدھا، صاف اور آسان، سہل ہے۔ پس اب یہاں جو سزا قاتل کی بیان فرمائی ہے، اسے یہ مراد ہے کہ اس کی سزا یہ ہے اگر اسے سزا دے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سلف کی ایک جماعت یہی فرماتی ہے، بلکہ اس معنی کی ایک حدیث بھی ابن مردویہ میں ہے، لیکن سندن وہ صحیح نہیں۔ اور اسی طرح ہر وعید کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی عمل صالح وغیرہ اس کے مقابل میں نہیں تو اس بدی کا بدلہ وہ ہے جو وعید میں بیان ہوا۔ یہی طریقہ وعید کے بارے میں ہمارے نزدیک نہایت درست اور احتیاط والا ہے، واللہ اعلم۔ اور قاتل کے جہنم میں جانے کی تقدیر پر بھی خواہ و بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ توبہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، خواہ بقول جمہور دوسرا نیک عمل نجات دہندہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو، وہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ یہاں خلود یعنی داخل ہونے سے مراد بہت دیر تک رہنا ہے۔ جیسا کہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ جہنم میں سے وہ بھی نکل آئیں گے جن کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم وغیرہ کی ہے۔ اور پہلے ایک حدیث بیان ہوئی کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بجز کفر اور قتل مؤمن کے معاف فرما دے۔ اس آیت میں لفظ عسا امید کا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں امید گو اٹھ جائے پھر بھی وقوع یعنی ایسا ہونا ان دونوں میں سے ایک میں نہیں اٹھتا، اور وہ قتل ہے، کیونکہ شرک و کفر کا معاف نہ ہونا تو الفاظ قرآن سے ثابت ہو چکا، اور جو احادیث گزری جن میں ہے کہ قاتل کو مقتول لے کر آئے گا یہ بالکل ٹھیک ہیں، چونکہ اس میں انسانی حق ہے، وہ توبہ سے ٹل نہیں جاتا، بلکہ انسانی حق تو توبہ ہونے کی صورت میں بھی حقدار کو پہنچانا ضروری ہے۔ اس میں جس طرح قتل ہے اسی طرح چوری ہے، غصب یعنی زبردستی کسی کی چیز، ناحق ہتھیار لینا ہے، تہمت لگانا ہے، اور دوسرے حقوق انسانی ہیں جن کا توبہ سے معاف نہ ہونا اجماعاً ثابت ہے، بلکہ توبہ کی صحت کی شرط ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے، اور جب ادائیگی محال ہے تو قیامت کے روز اس کا مطالبہ ضروری ہے۔ لیکن مطالبہ سے سزا کا واقع ہونا ضروری نہیں، ممکن ہے کہ قاتل کے اور سب اعمال صالحہ مقتول کو دے دیے جائیں یا باز دے دیے جائیں اور اس کے پاس پھر بھی کچھ رہ جائیں اور یہ بخش دیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاتل کا مطالبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے پاس سے اور اپنی طرف سے حور و قصور اور بلند درجات جنت دے کر پورا کر دیں، اور اس کے عوض وہ اپنے قاتل سے درگزر کرنے پر خوش ہو جائے اور قاتل کو اللہ تعالیٰ بخش دیں وغیرہ، واللہ عالم۔ جان بوجھ کر مار ڈالنے والے کے لیے کچھ تو دنیاوی احکام ہیں اور کچھ اخروی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ولیوں کو اس پر غلبہ دیا ہے، فرماتے ہیں وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، یعنی جو ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے پیچھے والوں کو غلبہ دیا ہے، انہیں اختیار ہے کہ یا تو بدلہ لیں یعنی قاتل کو بھی قتل کرائیں یا معاف کر دیں، یا دیت یعنی خون بہا یعنی جرمانہ وصول کر لیں، اور اس کے جرمانے میں سختی ہے جو تین قسموں پر ہے، 30 تو چوتھے سال کی عمر میں لگے ہوئے اونٹ، اور 30 پانچویں سال میں لگے ہوئے، اور 40 گابھن اونٹنیاں، جیسے کہ کتب احکام میں ثابت ہیں۔ اس میں ائمہ نے اختلاف کیا ہے کہ اس پر غلام کا آزاد کرنا یا 2 ماہ کے پے در پہ روزے رکھنے کا یا کھانا کھلانا ہے یا نہیں۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب اور علماء کی ایک جماعت تو اس کے قائل ہیں کہ جب خطا میں یہ ہے تو عمد میں بطور اولا ہونا چاہیے، اور ان پر جواباً جھوٹی غیر شرعی قسم کے کفارے کو پیش کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کا عذر عمدن چھوڑ دی ہوئی نماز کی قضاء کو بنایا ہے، جیسے کہ اس پر اجماع ہے خطا میں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اصحاب اور دوسرے حضرات کہتے ہیں قتل عمد کفارے سے بہت بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے اس میں کفارہ نہیں، اور اسی طرح جھوٹی قسم اور ان کے لیے ان دونوں صورتوں میں اور عمدن چھوڑی ہوئی نماز میں فرق کرنے کی کوئی راہ نہیں، اس لیے کہ یہ عمدن چھوڑی ہوئی نماز کی قضا کے وجوب کے قائل ہیں۔ اگلی جماعت کی ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے جو مسند احمد میں مروی ہے کہ لوگ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں کمی زیادتی نہ ہو۔ تو وہ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، کیا تم قرآن لے کر جب پڑھتے ہو تو اس میں کمی زیادتی بھی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، حضرت ہمارا مطلب یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جو سنی ہو وہ بات سنائیے۔ کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے میں سے ایک آدمی کی بابت گئے جس نے بوجہ قتل کے اپنے تئیں جہنمی بنا لیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا، اس کی طرف سے ایک غلام آزاد کرو، اس کے ایک ایک عضو یعنی جسم کے ایک ایک حصے کے بدلے اس کا ایک ایک عضو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ یہ روایت مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی ہے۔